الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ارض مقدسہ میں حاضر ہیں کہ جس سلسلے میں ہم دنیا کے مختلف مقدس مقامات کے تاریخی واقعات اور ان مقدس مقامات کے فضائل و مناقب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہم نے اپنے سابقہ سلسلے میں بیت المقدس کے فضائل سنے تھے. انشاءاللہ عز و جل آج کے ارض مقدسہ کے اس سلسلے میں بیت المقدس کو مسلمانوں نے کس طرح فتح کیا اس کے بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بیت المقدس کی ساری زندگی میں جس فاتح کے شہر میں داخل ہونے پر وہاں کے باشندوں نے ان کے داخلے کا جشن منایا، وہ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تھوڑا سا وقت ان کے پاس گزارا، لیکن لوگوں نے جان لیا کہ جن شرائط پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی تھی وہ اپنے عمل میں ان سے کہیں زیادہ فیاضی کا مظاہرہ فرما رہے تھے، اور اس قدر محتاط ہیں کہ اگر نادانستہ طور پر ان کے افراد سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً اس کا ازالہ فرما دیتے ہیں. پیٹھے پیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی عہد بیت المقدس کے باشندوں سے کیے تھے ان کو پورا کیا، اور یہی تعلیم تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسا کہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، یعنی جو امین نہیں اس کا ایمان نہیں، جو پابند وعدہ نہیں اس کا دین نہیں. اس حدیث پاک کو امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 65 پر ارشاد فرماتے ہیں، یعنی امانت داری اور پابندی وعدہ کے بغیر ایمان اور دین کامل نہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے باشندوں سے جو بھی وعدے کیے ان کو پورا کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس جانے کا واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ جنگ یرموک کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ملنے پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاسی معاملات میں بہت مشہور تھے، اور تاریخ میں ان کو سیاسی العرب کہا جاتا تھا. بیت المقدس میں ان کا مقابل رومیوں کا ایک بہت بڑا جرنیل ارطون تھا جس کی شہرت مدینے تک تھی. جب دونوں جرنیل آمنے سامنے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، آپ اس پر مسکرا دیے کہ ہم نے عرب کے ارطون سے لڑا دیا ہے، دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچتے ہی بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا. غیر مسلم قلعے کے اندر ہی رہ کر لڑ رہے تھے. چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی شام کی مہمات سے فارغ ہو کر بیت المقدس آ پہنچے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے بڑے بڑے سرداروں کو خط لکھے. ان خط کا مضمون کچھ اس طرح تھا کہ صحت اور خوشی उन लोगों के लिए है जो राह रास्त पर चलते और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। हम तुमसे ये चाहते हैं कि तुम अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। जब तुम ईमान ले आओगे तो हमें हराम है कि तुम्हें मारे, तुम्हारे बाल बच्चों को हाथ भी लगाए। और अगर तुम ईमान नहीं लाते तो हमको खिराज दो और हमारी हिमायत में रहना इख्तियार करो। और जो ये भी न मानोगे तो मैं तुम्हारे मुकाबले में ऐसे लोग लाऊंगा जो अल्लाह ताला की राह में शहीद होने की आरजू रखते हैं और हम बगैर फतह किए वापस नहीं टलेंगे। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि अल्लाह अज़्ज़वजल की मदद और नुसरत पर कैसा कामिल यकीन था और हमारे सहाबाए किराम अली रिज़वान कैसी बहादुरी के साथ दुश्मनों से कलाम फरमाया करते थे। इसकी वजह हमारे असलाफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का ईमान कामिल था कि अल्लाह तबारक व ताला का खौफ इनके दिलों में रासिख था। ये अल्लाह के सिवा किसी का खौफ अपने दिलों में न रखते थे और इस्लाम की शमा को पूरी दुनिया में रोशन करने की कोशिश में मसरूफ अमल रहते, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह अज़्ज़वजल के दीन पर कुर्बान फरमा दिया करते और सारी जिंदगियां इस दीन की खिदमत में इन लोगों ने सर्फ कर दी। और एक तरफ हमारा मामला है कि हमें इल्म दीन हासिल करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता और इल्म दीन हासिल करना जो कि हम पर लाजिम है वो इल्म दीन हम हासिल नहीं करते। दीन इस्लाम की खातिर कुर्बानी देना तो दूर की बात है, फ़राइद व वाजिबात की पाबंदी भी हमसे नहीं होती। यहाँ तक कि अगर इल्म दीन सीखने के लिए मदनी काफिलों की दावत दी जाए तो हम अपने दुनियावी मामलात में इतने मगन हैं कि मदनी काफिलों में सफ़र के लिए हमारे पास वक्त नहीं निकलता। इसी तरह अपनी इसलाह के लिए, अपने आमाल की दुरुस्तगी के लिए मदनी इनामात पर अमल की दावत दी जाए तो उसमें भी हम अपने दुनियावी मामलात जाहिर करते हैं कि हमारी दुनियावी मसरूफियत है, ये मामलात हैं, ये मसरूफियत है, लेकिन कुर्बान जाएं सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की पाक हस्तियों पर के दीन पर कुर्बान होकर इज्जत की जिंदगी मिली और शहादत पाई या फिर दीन की खिदमत करते करते इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो अब रहती दुनिया तक सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के फजाइल और इनकी कुर्बानियों को बयान किया जाएगा। बहरहाल बैतुल मुकद्दस में काफिरों के बड़े आलिम कहलाने वाले लोगों ने आपस में बहुत सुलह मशवरे किए और इस बात पर पहुंचे कि हम बैतुल मुकद्दस के मामले में सुलह को मंजूर कर लेते हैं और ये तय पाया कि बैतुल मुकद्दस एक पाक मकाम है। इसको हम खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आदम रदी अल्लाह तआला के सिवा और किसी के सुपुर्द नहीं करेंगे और आर्जी सुलह के लिए शहर के मोअज़्ज़ज़ लोगों को बुलाया गया और मुसलमानों के पास रवाना किया और सुलह की दरख्वास्त की। एक रिवायत में यूं भी है कि जब तक हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह तआला ने खुद बनफ्स नफीस 4,000 सवारों के साथ बैतुल मुकद्दस तशरीफ न लाए उस वक्त तक फतह न हुई। और एक रिवायत में इस तरह बयान किया गया कि बैतुल मुकद्दस के लोग कल आबंद होकर बैठ गए और मासरा कई रोज तक जारी रहा और जब मासरा तवील हुआ तो हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला ने हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह तआला को खत रवाना किया और लश्कर रवाना करने की दरख्वास्त की। तो हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह तआला ने मदीनतुर रसूल में मस्जिद नबवी अला साहिब सलात व सलाम में मुसलमानों से मशवरे के दौरान इस बात का इजहार किया कि मैं भी लश्कर के साथ रवाना होऊंगा। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने इस बात पर राजी न थे लेकिन हजरत अली अल मुर्तजा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम ने हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने की ताईद फरमाई और इरशाद फरमाया कि मुसलमान सख्त परेशान है, आपको वहां जाना चाहिए। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला ने इस राय से इत्तेफाक किया اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے خود روانہ ہو گئے۔ اب اپنے وقت کا یہ طاقتور وسیع سلطنت کا حکمران ایک مٹیالے رنگ کی اونٹنی پر سوار ہوا اور مدینۃ الرسول علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے قبلہ اول کی طرف چل دیا۔ اونٹنی پر دو تھیلے لٹک رہے تھے، ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجورے تھی۔ سامنے پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک کشکول، اور اس کے علاوہ دیگر زاد راہ۔ ہر صبح کے وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کشکول کھول کر سامنے رکھ دیتے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرماتے۔ بیت المقدس کے قریب ایک مقام جابیہ میں قیام فرمایا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہلے سے پہنچ چکے تھے۔ بیت المقدس میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر پہنچی تو ارطون اپنی فوج لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا، اور جو لوگ وہاں باقی بچے تھے انہوں نے صلح کو منظور کر لیا۔ اس مقام پر مسلمانوں کے سپہ سالار اس طرح خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ سب سے آگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے پیچھے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موٹے کپڑے کا ایک لمبا کرتا زیب تن کیے ہوئے تھے جس میں پیبند لگے ہوئے تھے، اور بعد مورخین نے لکھا کہ وہ کرتا ایک طرف سے پھٹا ہوا تھا۔ اب بتائیے کہ ایک امیر المومنین اپنے وقت کا خلیفۃ المسلمین، اس کے لباس کا حال کیا ہے؟ مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفید کپڑے پہنے اور اچھے کپڑے زیب تن فرمائے اور ترک گھوڑے پر سوار ہوں۔ سب نے مل کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دونوں باتوں پر آمادہ کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے لباس کو پسند نہ فرماتے، لیکن مسلمانوں کے بے حد اصرار پر اس بات پر راضی ہو گئے اور سفید کپڑے زیب تن کیے اور کندھے پر وہ خوبصورت رومال ڈال دیا کہ جو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے بھیجا تھا، اور ترکی گھوڑے پر بڑی شان سے سوار ہوئے۔ مسلمان جو اپنے خلیفہ اور سالار اعظم سے عشق کرتے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شان و شوکت میں دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سوار ہوئے واپس گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ میری لغزش درگزر کرنا، اللہ عزوجل قیامت کے روز تمہاری لغزش سے درگزر فرمائے گا، کہ جس تکبر اور غرور نے میرے دل میں راہ پائی شاید تمہارا امیر اسے ہلاک ہو جاتا۔ یہ فرما کر آپ نے دوبارہ اپنا وہی پرانا لباس جو ہے زیب تن فرما لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر قربان کہ آپ فوراً اتر آئے اور وہ لباس اتار کر اپنا پرانا لباس زیب تن فرمایا۔ اور ابن کثیر نے فلسطین کے سفر کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشانی سے اوپر کا حصہ دھوپ میں چمک رہا تھا، دونوں پاؤں رکاب کے بغیر اونٹنی کے کجاوے پر لٹک رہے تھے، اونٹنی کی پیٹ پر ایک پرانا کمبل تھا جو رات کو بستر کا کام دیتا، اور خرجی چیتے کی کھال سے بنی ہوئی تھی جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ رات کو آپ اسے اپنا تکیہ بنا لیتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خط لکھا تھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی آمد پر منحصر ہے، کہ آپ تشریف لائیں گے تو بیت المقدس فتح ہوگا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹنی پر اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہوئے، اور ایک منزل آپ سوار ہوتے اور خادم پیدل چلتا، اور دوسری منزل خادم کو اونٹنی پر بٹھاتے اور آپ اس اونٹنی کے آگے آگے چلتے۔ ایسی مثال رہتی دنیا تک شاید ہی کوئی خلیفہ جو ہے وہ قائم کر سکا ہو۔ ایک منزل خود چلتے اور ایک منزل خادم کو چلاتے۔ چنانچہ جب آپ جابیہ پہنچے تو آپ کا خادم سوار تھا اور اونٹنی کی نکیل آپ کے ہاتھ میں تھی۔ تو لوگ اس بات کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خلیفۃ المسلمین اور ایک خادم اونٹنی پر سوار ہیں اور خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے پیدل تشریف لا رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کی حیثیت سے یہ پہلا اور آخری سفر بڑا سادہ لیکن پروقار تھا۔ وہ اپنے مفتوحہ علاقوں سے گزر رہے تھے اور جگہ جگہ لوگوں کے سامنے اسلامی تعلیمات واضح کرتے جاتے، رعایا کا مشاہدہ بھی جاری تھا۔ تاریخ نے بڑے بڑے باجبروت شہنشاہوں کے سفروں کو بھلا دیا، ایسے ایسے بادشاہ گزرے جنہوں نے بڑے بڑے سفر کیے لیکن تاریخ نے ان کو بھلا دیا، جن پر جشن کا گمان گزرتا تھا۔ لیکن اس سفر کی جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا سفر فرمایا، اس کی جزیات تک تاریخ کا سرمایہ بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیت المقدس کا عظیم شہر تھا، مسلمانوں کا پہلا قبلہ، جو کہ غیر مسلموں کے لیے ایک عقیدت کی جگہ تھا کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بھی بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر یہی لائے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کا واقعہ یہیں پیش آیا، وہاں پر محراب داؤد، صخرہ یعقوب اور دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی الغرض اس شہر کے در و دیوار پر روحانیت کی تاریخ نقش تھی۔ معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے تشریف لے گئے تھے اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے یہاں نماز کی امامت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدس شہر میں داخل ہوئے تو ان کا سب سے بڑا مقصد اس متبرک مقام کی دریافت تھی جسے صخرہ کہا جاتا ہے، جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے۔ الغرض فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دن بیت المقدس میں قیام کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کے لیے فرمایا، انہوں نے معذرت کی کہ میں عزم کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہ دوں گا، لیکن آج اور صرف آج آپ کا ارشاد بجا لاؤں گا۔ اذان شروع کی تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور یاد آ گیا اور سب پر رقت طاری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی بن گئی اور دیر تک سب پر ایک کیفیت طاری تھی اور زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں جب داخل ہوئے تو ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کو مسجد عمر کہا جاتا ہے، تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام، نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ہم مسلمان ہی صحیح وارث ہیں، اور وہ اس لیے کہ ہم ان سب کو مانتے ہیں اور بحیثیت انبیاء ان میں کوئی تفریق روا نہیں رکھتے، کہ مسلمان وہ قوم ہے کہ جو سارے انبیاء علیہم السلام کو جیسا ماننے کا حق ہے ایسا مانتے ہیں، کہ اگر کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ ہم فلاں نبی کے ماننے والے لیکن حقیقت میں وہ غیر مسلم اس نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں، کیونکہ سارے انبیاء اسی دین اسلام کی دعوت دیتے ہوئے تشریف لائے، اور جب یہ دین اسلام دنیا میں پھیل گیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، تو اب کوئی دین قابل عمل نہ رہا، سب پر لازم تھا کہ وہ اپنے دین سے دار اسلام میں داخل ہو جائیں، کہ ان کی دین کی تعلیم یہی انہیں سکھاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو اب وہ دار اسلام میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غیر مسلموں کے بہت بڑے عالم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ تو اب ان لوگوں کو دو دینوں پر عمل کرنے کا ثواب ملا، کہ ایک وہ دین کے جس پر انہوں نے پہلے عمل کیا اور اس کے بعد دین اسلام پر عمل کیا، اپنے نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان لائے، کیونکہ ان کی دین کی حقیقی تعلیم یہی تھی۔ اسی طرح حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کے لوگوں سے صلح کی تو کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خوش ہو کر فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ چلو اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت سے فائدہ اٹھاؤ؟ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جی ہاں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے جانا یہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے، اور خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی دعوت دی کہ تم میرے ساتھ چلو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی زیارت سے فائدہ اٹھاؤ، کہ تم مزار کی زیارت کرو گے اس کا فائدہ تمہیں حاصل ہوگا۔ تو کیسا عقیدہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ فاروق اعظم ہوتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اسلام قبول کرنے سے دین اسلام کو کیسی تقویت حاصل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح ساری زندگی اس دین متین کی خدمت کرتے رہے، اور آپ کے دور خلافت میں کس قدر مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں اور دین اسلام کہاں کہاں تک جا پہنچا، یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ کہ ایک خلیفۃ المسلمین ہوتے ہوئے ایک لشکر کے ساتھ جو ہے خود روانہ ہوئے اور بیت المقدس تشریف لائے اور سارے معاملات کو جو ہے وہ کس طرح دیکھا اور کس طرح عاجزی انکساری کے ساتھ جو ہے وہ بیت المقدس کو فتح کیا، اور آپ کا روب و دبدبا ایسا تھا کہ ان لوگوں میں جنگ کرنے کی مجال تک نہ ہوئی اور ان لوگوں نے صلح کو قبول کر لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح عظیم کے بعد یہ شہر یعنی بیت المقدس صدیوں تک مسلمان سلطنت کا حصہ بنا رہا، اس کے باوجود کہ القدس اپنی ولایت کا دارالحکومت کبھی نہیں رہا اور مسجد اقصا اور قبۃ الصخرہ کی وجہ سے حجاز کے حرمین شریفین کے بعد مومنین کی نظر میں یہی مقدس بستی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں خلافت قائم کر لی اور سارا حجاز ان کی بیعت میں داخل ہو گیا تو اموی خلیفہ عبد الملک نے اس رشک کی بنا پر کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرمین شریفین کی تولیت حاصل ہے، اس لحاظ سے کہ ان کی عزت و عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، بیت المقدس میں تیسرا حرم یعنی قبلہ اول پر توجہ دی اور مسجد اقصی کو شاین شان طریقے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے تعمیراتی کام 7 سال میں مکمل ہوئے۔ اس سے قبل بھی فلسطین کے وہ لوگ جو ایام حج میں اسباب نہ ہونے کی بنا پر مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ میں نہیں جا سکتے تھے، وہ لوگ بیت المقدس میں آتے اور اپنی عبادات بجا لاتے۔ بیت المقدس وہ شہر مقدس ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، کہ یہ 3 مساجد ہیں کہ جن کی طرف ثواب کی زیادتی کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے، ایک مسجد حرام اور ایک مسجد نبوی اور یہ تیسری مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیت المقدس کے ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب کرے اور ہمیں بھی جانا نصیب ہو، ہم بھی اس قبۃ الصخرہ کی زیارت کریں، مسجد اقصیٰ کے در و دیوار اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھنا نصیب کرے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
مقامات مقام